أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة طه آیا نمبر 70-72 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جزء 16 ہے ہمارا، لیکچر نمبر 17، سورۃ طہ آیا نمبر 70-72. ٹاپک ہمارا رہے گا ایمان کے راستے میں آزمائش. القرآن حیاتی، قرآن ہی میری زندگی ہے، یا قرآن ہی مجھے زندگی کی طرف لے جاتا ہے. الحمدللہ آج ہم 16 جز تک پہنچ گئے ہیں. دل تو چاہتے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی نہ چھوڑی جائے، الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے اور دل چاہتے کہ اسے مکمل ہم پڑھیں، لیکن بعض اوقات وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اتنا وقت نہیں دے سکتا، یعنی آڈینس میں سے بھی سننے والے بھی. اسی لیے ہم نے شارٹ کیا تھا اس کو کہ ہم ایک گھنٹہ ہی قرآن کی چنندہ آیت ہم لیں گے ہر جز سے. الحمدللہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم جس سیریز کو بھی فالو کر رہے ہیں القرآن حیاتی، کہ قرآن ہی ہماری زندگی ہے اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، اور اس ایمان کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ تابعین اور تبع تابعین یا ہمارے اسلاف جو بھی گزرے ہیں. ایمان یہ وہ جنس نہیں جو لے آئیں بازار سے، ایمان ایک ایسی قیمتی شے ہے جو آپ کو ہر جگہ نہیں مل جاتی. یہ تو وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی خیر، کوئی تڑپ، کوئی طلب، کوئی رمق ہوتی ہے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے اور ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ آپ اور میں الحمدللہ آج ہم صاحب ایمان ہیں. مجھے اور آپ کو، ہم کو ماؤں کی گود میں اسلام ملا ہے، الحمدللہ ایمان ملا ہے. الحمدللہ ہم ایمان کی لذت، اس کی چاشنی سے آشنا ہے، ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اور زیادہ ہو انشاءاللہ. جتنا جتنا ہم نیکیاں کرتے چلے جائیں گے یا نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے اس میں. اس ایمان کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، کبھی ہم سوچیں تاکہ ہمارے دل کے اندر احساس ہو کہ کتنی بڑی دولت، کتنی قیمتی شے جو ہمیں بیٹھے بٹھائے آرام سے مل گئی الحمدللہ، تاکہ ہم مزید اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکیں، مزید اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر سکیں اور مزید اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر سکیں. تو جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے سورہ طہٰ کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. آخر یہی ہوا کہ ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، یہ گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، اور پکار اٹھے جادوگر کہ مان لیا ہم نے، یا ایمان لے آئے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے. فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ تکبر دیکھیے آپ، معلوم ہو گیا کہ تمہارا گروہ، یعنی تمہارا باس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تمہیں سکھا کر لائے ہیں جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ؟ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے اس بنی اسرائیل کی ہسٹری کو کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور فرعون بہت ہی مشہور ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، کون اسے نہیں جانتا، ہر کوئی ان ظلم کا سمبل سمجھا جاتا ہے فرعون۔ یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب فرعون بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا بنی اسرائیل کی۔ اب ان کی والدہ نے تو ان کو ایک باسکٹ میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا اور ان کی بہن کو پیچھے لگا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ باسکٹ کہاں رکتی ہے اور کون اسے اڈاپٹ کرتا ہے۔ آخر کر وہ باسکٹ وہیں جا کر رکی جہاں فرعون کا محل تھا اور فرعون نے ان کو لے لیا۔ فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بیٹا بنا لے، ہم اس کو اس لیے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جس کی زندگی مقصود ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے اسے باقی رکھنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح معجزات پیش آئے اور الحمدللہ وہ پروان چڑھنے لگے فرعون کے محل میں، اور دودھ پینے کے لیے ان کو ان کی والدہ ہی کی طرف لے جایا گیا۔ بہرحال ان شارٹ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے اور بنی اسرائیل کو، یعنی پوری قوم کو، فرعون اور اس کے لوگوں نے قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور قیدی اس سینس میں کہ ان سے اتنے، یعنی بیگار بہت ہیوی جو کام ہوتا ہے وہ کام لیا کرتے تھے اور بہت کم مزدوری دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اپنے دین پر اجازت نہیں تھی عمل کرنے کی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت پیش کی فرعون کے سامنے تو وہ بالکل بفر گیا اور آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے ایک مقابلے کا انتظام کیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مقابلہ ہوں گا آمنے سامنے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی لے آؤ، اور اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، ملک کے تمام جو بڑے بڑے جادوگر تھے دور دراز کے علاقوں سے ان کو بلوایا گیا اور بڑے میدان میں مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں بات کرنے لگے کہ کون پہلے پھینکتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو، جادوگروں کا کہ نہیں پہلے آپ پھینکیں۔ جب جادوگروں نے پہلے پھینکا تو وہ گویا کہ ایک اژدہا تھا، یہ سانپ تھے جو نظر آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں بلکہ اب تم اپنا عصا پھینکو۔ جب عصا پھینکا گیا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے وہ تمام جادوگروں کے پھینکے ہوئے جو جادو تھے، جو رسیاں تھیں، جو سانپ نظر آ رہی تھیں، اس اژدہے نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اور یہ دیکھ کر جادوگر جو کہ بہت ماہر جادوگر تھے، سحار کا لفظ آتا ہے، سحارین علیم، ماہر جادوگروں کو بلا بھیجا تھا فرعون نے، اور فرعون کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ، اور یہ جادوگروں نے کہا بھی تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا، تو کہا کہ تم مقربین میں شمار ہوگی، یعنی تم فرعون کے خاص مشیر خاص بن جاؤ گے، قریب بیٹھنے والے۔ تو آپ دیکھیں کس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر فرعون ہی کے لیے آئے تھے، فرعون کے ہی آدمی تھے اور وہ صحیح میں جادوگر ہی تھے۔ اور جادو کیا ہوتا ہے؟ سحر اصل میں آنکھوں کا دھوکا، کہ آپ کی آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے ایسے گرفتار کر لینا کہ جو چیز آپ دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھائی دے، کچھ اور نہ دکھائی دے، جو اس کی حقیقت ہے وہ نہ دکھائی دے۔ بہرحال چونکہ یہ بہت ہی خطرناک جادو تھا اور جادوگر ہی اس بات کو جانتے تھے کہ ہم نے جو چیز پیش کی ہے وہ بہت بڑا جادو ہے، کوئی اور نہیں پیش کر سکتا اس کو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام جادو کو نگل لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادوگر تھے، وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ کوئی اور ہی چیز ہے، یعنی کوئی اندیکھی قوت یا طاقت ایسی ہے جس نے یہ چیز کی ہے۔ اور سبحان اللہ، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے کوئی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں، اور وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان، یعنی جب ایمان دل میں بیٹھتا ہے، جاگزی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اب جیسے ہی انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، آپ دیکھیں کہ ابھی فرعون جو ان کی تعریف کر رہا تھا، ان کو مقربین میں بنانا شمار کرنا چاہتا تھا، اسی فرعون نے کہا کہ اچھا یعنی تم سب کی ملی بھگت ہے، ایسا لگتا ہے اس نے الٹا انہی پر وار کیا اور کہنے لگے کہ اچھا کہ یہ تمہارا ماسٹر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے ماسٹر ہے کہ تمہیں انہوں نے ہی تمہیں سکھایا یہ ساری چیزیں، جبکہ دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس طرح سے متکبر ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، یا جو اپنی ہی بڑائی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح سے دوسروں پر بھی الزام دھرتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے، یعنی میری اجازت کے بغیر ایمان لے. آپ سوچیں کہ ایمان کے لیے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے، وہ بھی فرعون سے. یہ کون کہاں کا شخص تھا بھلا؟ کیا تھا؟ ایک انسان ہی تو تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی موت دے دی، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، نازبل اس نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا. تو کیونکہ اس نے کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو بہرحال اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، تکبر آپ دیکھیے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ یعنی جادوگروں کا آپ ایمان دیکھیے. جب فرعون نے ان کی سزا کا اعلان کیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، اور مخالف سمتوں سے کٹوانے کا مطلب ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں پیر، پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پیر، اس طرح سے تاکہ کچھ کام بھی نہ کیا جا سکے. بہرحال آپ دیکھیں کہ کیسے اس کا بدل گیا رویہ اور کتنی سخت سزا دینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا. کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب سوری دی جاتی تھی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایسا بڑا سا شہدی سا لے کر زمین میں گاڑ دیتے تھے، یعنی لکڑی کا، وڈ کا ایک قسم جے ستون، یا کسی ویرانے یا کسی پرانے درخت کا تنا اس غرض کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اس کے اوپر کے سرے پر ایک تختہ آڑا کر کے باندھ دیتے تھے. پھر مجرم کو اوپر چڑھا کر اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلا کر آڑے تختوں کے ساتھ کیلیں ٹھوک دیتے تھے. اس طرح مجرم تختے کے بل لٹکا رہ جاتا تھا اور گھنٹوں سے سک سے سک کر جان دیتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جن کو بھی اس طرح سے صلیب دیا گیا تو یہ مجرم کئی عرصے تک لٹکتے رہتے تھے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر سبق حاصل کریں. تو یہ فرعون جب ہاری بازی ہار گیا، جیتی ہوئی بازی ہار گیا، اب یہ اس کا آخری داؤں تھا. یعنی اس نے سمجھا کہ میرے دھمکی دینے سے ہو سکتا ہے جادوگر واپس پلٹ آئیں. وہ چاہتا تھا کہ جادوگروں کو انتہائی خوفناک سزا سے ڈرا کر ان سے یہ قبول کروا لے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور تاکہ جو سارے لوگ دیکھ رہے تھے، جو کھڑے ہوئے تھے آس پاس، تو پورے ملک کے لوگ، اس کو تھا کہ اگر جادوگر ایمان لے آئیں گے تو سارے لوگ پھر ایمان لے آئیں گے، یہ ڈر تھا فرعون کو. لیکن جادوگروں کا عزم، ان کی استقامت نے اس کا یہ جو وار تھا وہ بھی الٹ دیا، اور جادوگروں نے کہا کہ تو کتنی بھی بڑی سزا ہم کو دے دے، تو کیا کر سکتا ہے؟ جو زیادہ سے زیادہ تو اگر نقصان ہم کو پہنچائے گا تو یہ دنیا کا نقصان کر سکتا ہے، دنیا میں موت دے سکتا ہے، دنیا میں ہمیں تکلیف دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہم سے درگزر فرمائے گا، ہماری خطائیں معاف فرمائے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسا ان کا ایمان تھا. تو آپ دیکھیں ایمان انسان کے اندر کتنی طاقت بھر دیتا ہے، ایمان انسان کو کتنا اسٹرانگ بنا دیتا ہے، ایمان انسان کو متزلزل ہونے سے بچاتا ہے، اللہ کے راستے میں ڈاماڈول ہونے سے بچاتا ہے، اس کے اندر استقامت آ جاتی ہے، عزم اور ہمت آ جاتی ہے. لیکن یہ کون سا ایمان تھا جو انہیں ہٹا نہ سکا، انہیں اپنے دین کے راستے سے بہکا نہ سکا؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے. یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپیئر کرنا ہے کہ آج دنیا میں کتنے سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ حرام بھی کھلا ہوا ہے، حلال بھی کھلا ہوا ہے. آج اب جب ایمان والے ہیں تو ایمان کی وجہ سے آزمائے بھی جاتے ہیں، آپ کا عبایا، آپ کا حال حلیہ، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. لوگ اپنے جو مسلمان ہونے کی آئیڈینٹیٹی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے ایک ایک کر کے سب چیز چھوڑ دی. جب ہم ایسے ملکوں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو اپنا سب کچھ لبادہ اور نکال پھینکتے ہیں کہ ہم انہی کے جیسے دکھیں اور انہی کے جیسے کہلائیں، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ نے کس کے لیے اسلام قبول کیا تھا، لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ آپ نے کس کے لیے اتنے ایمان کو مضبوط کیا، یا ایمان آپ کے دل میں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے یا اللہ کی خاطر؟ ایمان صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے بہت سارے تقاضے بھی ہیں۔ ایمان جب آپ کے دل میں جاگزی ہوتا ہے تو وہ آپ سے ہر اس راستے کو ختم کروا دیتا ہے، اس بات کو ختم کروا دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتی ہے۔ کئی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی داڑھی ختم کروا دیتے ہیں کہ مسلمان نہ دکھائی دیں، اپنا ابایا اتروا دیتے ہیں، یا جو بھی حال ہو لیا وہ نکال دیتے ہیں۔ پھر یہ ایمان آپ کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، یہ ایمان ہی جو آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، دو راستے آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کتنا تھڑ دلا ہے، کتنا چھوٹا سا، اور کتنا یعنی عجیب سا ہمارا کمزور ایمان ہے آج، کہ بازار میں جاتے ہیں تو دھوکا، بزنس کرتے ہیں تو دھوکا، جب دو راستے سامنے آتے ہیں حلال یا حرام، اور معلوم ہے کہ یہ فلاں راستہ حرام کا ہے اور یہ حلال کا ہے، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے وہی راستے کو چوز کرتے ہیں جو ناجائز طریقہ اور راستہ ہے۔ کہتے کہ لو اب یہاں کے بازار میں بھی ایمانداری بڑھتے ہیں، کہتے کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں جہاں پر ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، تو ایمان کا سودا کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ اس کا نقصان کتنا بڑا ہوگا ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، اپنے اس ایمان کی بدولت وہ بہت سارے فائدے بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے فائدوں کو ترجیح دی اور ایمان کو اس کے بدلے بیچ دیا۔ کتنا گھاٹے کا سودا کیا، کتنا نقصان کا سودا کیا۔ تو یہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں۔ ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے راستے میں تکلیف نہ آئے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہی ہے کہ ایمان کے راستے میں آزمائش۔ جب آپ ایمان قبول کرتے ہیں، اور مسلمان تو ہم سب ہیں، دیکھا جائے تو ہم الحمدللہ جتنے بھی لوگوں نے کلمہ پڑھے سب مسلمان ہیں، لیکن مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان انسان کو ہر برائی سے بچاتا ہے، ہر فتنے اور شر سے بچاتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔ اس کے راستے میں پھر اتنی مشکلات آتی ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بھی چھائے جاتے ہیں، اس کو دھمکیاں دی جاتی ہے، وارننگ دی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کا ایمان ڈاماڈول نہیں ہوتا ہے۔ آخر یہ بھی تو جادوگر تو ابھی تھوڑی دیر ہوا تھا ایمان لے آئے تھے، کتنا عرصہ ہوا تھا، کوئی بہت سالہ سال سے تو ایمان نہیں لائے تھے، کہ ان کے ایمان میں پختگی آئی ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان جب آ جاتا ہے دل میں تو ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے، اور ایمان اسی وقت پختہ ہو جاتا ہے جتنا آپ کا اندر کا عزم اور ارادہ مضبوط ہوگا۔ ابھی انہوں نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی تھی، ابھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی تربیت نہیں پائی تھی، جادوگروں نے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک نشانی دیکھی، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھا، اور فوراً سجدے میں گر گئے۔ اور کیسا ان کا ایمان تھا کہ اس ایمان کے لیے انہوں نے، اس اسلام کے لیے انہوں نے سولی پر چڑھنا گوارا کیا، فرعون کی اتنی سخت سزا کو گوارا کیا۔ آج میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے کہیں اپنی جان بچانی ہو تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، آرام سے بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں جو کہ جس پر پکڑ ہو سکتی ہے ہماری، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کا لیول اپنے دل کے اندر بڑھانے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر ثابت قدم رہیں، جمے رہیں۔ دنیا کے کوئی بھی معاملات آپ کے سامنے آئے، آپ ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں اس کو۔ آپ ایمان کو اتنا کمزور یا اتنا چھوٹی چیز نہ سمجھے، بے قیمت یا بے وقت نہ سمجھے کہ آپ ایمان کو چھوڑ کر باقی دوسری چیزوں کو اپنا لیں۔ اور اللہ کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں، جب آپ جیسے مثال کے طور پر سمجھے، پہلے آپ ہو سکتا ہے دنیا دار رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، الحمدللہ ہدایت ملی، اور آپ دین کے راستے پر آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کاروبار ابھی تک پورا اس میں دھوکا تھا، ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی رہتی ہو، اتنی زیادہ ایمانداری نہیں تھی، لیکن جیسے آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اب بینک سے لون بند ہو گئی، لون نہیں لے سکتے آپ بینک سے کاروبار کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں سود ہوتا ہے۔ آپ کے اب چونکہ حلال کمائی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے، آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے آپ کسی کو دھوکہ دے کر بیچ نہیں سکتے، کوئی چیز سیل نہیں کر سکتے، اس کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر، یعنی خوبصورت ریپنگ پیپر میں دے کر نہیں بیچ سکتے، جو ہے اوریجنل اندر وہی اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ اب جب آپ ایسا کرنے لگتے ہیں ایمانداری کی بنا پر، ایمانداری برتتے ہیں آپ، جب اپنے ایمان کو یہ بزنس میں شو کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہیں سے پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اب بزنس میں نقصان ہونے لگتا ہے، منافع کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے، گھاٹا ہوتا ہے، پھر چاروں طرف سے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے سامنے والے بھی آپ سے زیادہ ڈیلنگ نہیں کرتے، کہتے کہ لو یہ تو بہت ایماندار بن گئے، اب ان سے ڈیلنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خود دھوکے والے ہوتے، دو چاہتے کہ دوسرے کو بھی دھوکہ دینے لگا ہے۔ اب یہی آزمائش ہے، یہاں آپ کو دیکھنا ہے، آپ دیکھیں یہاں وہی آزمائش ہے آپ کے لیے جو فرعون کی طرف سے آزمائش جادوگروں کو. فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سلطنت سے کٹوا دوں گا. اور یہاں ایک مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ اس کا بزنس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے, اس کے جو زندگی میں اس کے پاس جو پہلے لوازمات تھے, جو آسائشیں تھیں, پھر وہ کم ہونے لگتی ہیں. تو معمولی نہیں ہے ایمان کے ساتھ بزنس کرنا, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے والے بنے, لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے والے بنے. نہیں, ایمان آپ کو کرنے نہیں دے گا. اب دیکھیں کہ یہ ایمان کتنا قیمتی تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی, انبیاء کرام نے تکلیف اٹھائی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ لے لیجئے, سب سے بیسٹ مثال ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی, کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس ایمان کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا. جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کیا ان کے دل میں خیال نہیں آیا ہوگا کہ اچھا اس آگ میں کودنے سے تو میں جل جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا. لیکن آپ دیکھیں ان کا کیسا ایمان تھا. انہوں نے شرک کو قبول کرنا گوارا نہیں کیا, نمرود کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا, اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر وہ آگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے. کیسا ایمان تھا. تو یہ جب ایمان کی حلاوت دلوں کے اندر اترتی ہے تو پھر یہ انسان کو اس قدر سکون اور سرور بخشتی ہے کہ تکلیفوں میں بھی اسے آرام ملنے لگتا ہے, الحمدللہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود پڑے تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا بنا دیا تھا, گلزار بنا دیا, کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل میں ہے تماشا لب بام ہے, کہ عقل حیران ہو جاتی کہ بھلا اللہ کی خاطر ایمان بچانے کے لیے یا ایمان کے لیے آگ میں کود پڑے. تو ایمان کے ساتھ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائشیں نہ آئیں, ایمان کے ساتھ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اوپر مشکلات نہ آئیں. کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ ہاں اتنے دیندار ہیں, نمازی ہیں, پھر بھی ان کے اوپر دیکھو کتنی مشکلات آ رہی ہیں. ہاں اتنی نمازی, اتنے دیندار ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, دیکھو کتنی مشکلات آ رہی ہیں. تو دین کا کام کرنے کی وجہ سے, دیندار ہونے کی وجہ سے ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ مصیبتیں نہ آئیں, مشکلات نہ آئیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اسی ایمان کی وجہ سے آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس ایمان کو جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے بندوں کا ایمان کس لیول کا ہے, کہیں یہ اپنے ایمان میں ڈاماڈول تو نہیں ہے. اب دیکھیں سبھی کو آزمائے گئے اللہ کے راستے میں. جو مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے مصعب بن عمیر, بہت سارے صحابہ ہیں لیکن مصعب بن عمیر کا اس لیے کہ جیسے انہوں نے ایمان قبول کیا, ان کی والدہ جو کہ بہت مشہور, یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مالدار پرسن تھی, تو ان کی والدہ نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا, ان کو جو جیب خرچ ملتا تھا وہ بند کر دیا گیا. مصعب بن عمیر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے کپڑے اس زمانے میں باہر ملکوں سے آتے تھے, ایون سواری اور خوشبو بھی باہر ملکوں سے آتی تھی, اور جس راستے سے گزر جاتے ان کی خوشبو سے لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. سب سے بیسٹ گھوڑا ان کا ہوتا تھا, سب سے مہنگا والا, سب سے بیسٹ اور مہنگا لباس ان کا ہوتا تھا, ایون ان کے جوتے بھی باہر سے آتے تھے. آپ سوچتے ہیں ان تمام باتوں سے کہ کس قدر ان کی لیوش لائف تھی, آسائشوں سے پر لائف. لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا والدہ نے ساری چیزیں بند کر دی. اب آپ بتائیے کہ ایک نوجوان جو اتنی آسائشوں میں پلا بڑھا ہو, لیکن آپ دیکھیں ایمان کیسے ان کے دل میں جاگزی ہوا تھا کہ انہوں نے یہ فیسلٹیز, یعنی ان کا رنگ کہا جاتا ہے, ان کی اسکن ایسی بدل گئی تھی کہ جب وہ حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے, ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے, جب وہاں سے واپس آئے تو ان کو دیکھ کر لوگ پہچان نہیں سکے, ان کی اسکن ایسی ہو گئی تھی. جیسے پتہ جس کو محنت کی عادت نہ رہی ہو, جس کو مشقت کی عادت نہ رہی ہو, تو اس کا کیا حال ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے ایمان میں ذرا سی کہیں کوئی جو کمی آئی ہو, کبھی انہوں نے جو یہ کہا ہو کہ یہ ایمان کی وجہ سے تو مجھے بہت ہی آزمایا جا رہا ہے, لہٰذا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا کچھ کمپرومائز کر لیتا ہوں, کچھ کمی بیشی کر دیتا ہوں, نہیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا تھا, جیسے جیسے ظلم و ستم ہوتے تھے ایمان بڑھتا چلا جاتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے, آج مسلمان اپنے ایمان کو کتنا بے وقت کر رہے ہیں کہ ایمان بیچ دیں گے, ایمان کا سودا کر لیں گے, لیکن دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم سب مل مل کر رہنے والے لوگ ہیں, ایک ہی کنٹری میں رہتے ہیں, تو سب کا دین دھرم ایک ہے, تم ہماری عید منا لو, ہم تمہاری دیوالی منا لیں گے. تو آپ ان کی دیوالی منائیں گے لیکن وہ آپ کی عید کبھی نہیں منائیں گے, کیسے کمپرومائز کر لیتے ہیں ہم. کہتے کہ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے سود بھی جائز ہے, کیسے جائز ہو سکتا ہے, آپ کہیں پر بھی رہے دنیا میں کہیں سود جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. کہتے ہیں ٹیکس جو بھرتے ہیں, ٹیکس آپ سود کی رقم سے ٹیکس بھر سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم حکومت کو جا رہا ہے نا، تو ان کو تو سود دیا جا سکتا ہے، لیکن اس الیکٹریسٹی جو الیکٹرک کا بل آپ بھر رہے ہیں، وہ الیکٹرک سے فائدہ تو آپ اٹھا رہے ہیں نا، تو اس فائدے کے لیے آپ سود کی رقم کیسے پے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ جو فیسلٹیز حاصل کر رہے ہیں وہ سود کی رقم سے حاصل کر لیا آپ نے، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ کے لیے؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ایمان کا حال کیا ہے کہ بجلی کا تار گزرا آپ کے بلڈنگ کے اوپر سے، وہیں سے بجلی کا تار اپنے گھر کے اندر لے لیا، اور بجلی کا بل پھر ایک دکھاوے کے لیے لگا ہوا ہے وہ الیکٹرک کا میٹر، اور اس میں بس وہ مخصوص چھوٹا موٹا بل آ جاتا ہے گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے، اور ادھر ساری بجلی اے سی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں بغیر بل کے. یہ ہوتا ہے ایمان؟ ایمان یہ نہیں ہوتا ہے. ایمان تو آپ کو ایماندار بنا دیتا ہے. ایمان جب دل میں جاگزی ہوتا ہے تو دنیا کا نفع نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر دنیا کے نقصانات انسان کو معمولی لگتے ہیں. آپ دیکھیں جادوگروں نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے اے فرعون، تو کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے ہمارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے، تو زیادہ سے زیادہ کیا لے گا، ہماری دنیا کی زندگی ہی لے لے گا، یہ دنیا ہی میں نقصان کرے گا، ہماری آخرت کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، ان کو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانا گوارا ہوا، لیکن ایمان کے ساتھ کمپرومائز کرنا گوارا نہیں ہوا. سوچے کیسا ایمان ہوگا. آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ کیا ہمیں کوئی قربانی دینی پڑی؟ مصعب بن عمیر کی طرح کوئی قربانی دینی پڑی؟ کیا ہمیں اپنی والدہ نے چھوڑ دیا؟ کیا ہمیں جو آسائشیں ملتی تھی وہ آسائشیں چھوٹ گئی ہم سے؟ نہیں، الحمدللہ ہم سب ہر قسم کی فیسلٹیز میں ہم جی رہے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں آتی ہیں، جیسے تقریبات آ گئی، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے، اب سب سجے سنورے گھوم رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ نہیں ہم بھی ویسی گھومیں گے اور ساری بے پردگی ہو رہی ہے، تو آپ کا ایمان کہاں گیا؟ ایمان ہوگا تو آپ، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی غیر محرم کے سامنے زینت کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے، تو آپ شادی میں تو زینت سے ہی آراستہ ہو کر جاتے نا، اچھا لباس، اچھا میک اپ، سب کچھ اچھی چیز ہوتی ہے، نہ دیکھنے والا بھی دیکھے. تو یہ ایمان ہے جو آپ کو اس مجلس میں بھی اپنا ابایا نہیں اتارنے دیتا. تو ہم تو ایمان کا سودا اتنی آسانی سے ہر جگہ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی، یہ واقعہ ہی ہماری سمجھ کے لیے کافی ہے کہ ایمان کس قدر محبوب تھا ان لوگوں کو، اور ایمان کے مقابلے میں ان کو دنیا کی کوئی آسائش، ان کے لیے کوئی ویلیویبل نہیں تھی. سبحان اللہ، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ان کو کہیں بھیجا کسی دستے کا امیر بنا کر. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ بادشاہ، یعنی جب اس طرف گئے وہ روم کی طرف، اور ابھی روم فتح نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں کو کسی طرح سے قید کر لیا گیا، یعنی پکڑ لیے گئے یہ لوگ، کچھ لوگ پکڑ لیے گئے، اور جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، رومی بادشاہ تھا کرسچن، اس نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں جو فلاں فلاں علاقہ ہے جو عرب سے اور روم سے لگ کر ہے، تو میں تمہیں فلاں ایریے کا گورنر بنا دیتا ہوں، تم اسلام چھوڑ دو اور کرسچینٹی قبول کر لو، تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گا. تو انہوں نے ایسے کہا جیسے ناک سے مکھی اڑائی جاتی ہے، کہا کہ یعنی یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ بات ہم سے کرو ہی نہ. اس کی وجہ اس نے سوچا کہ اچھا یہ چھوٹی سی چیز کہہ رہا ہوں تو لہٰذا اس وجہ سے یہ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں اپنے ایمان کے مقابلے میں، تو کیوں نہ میں بڑی آفر دوں. اس نے کہا کہ میں اس سے بھی بڑی آفر تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں اس پورے علاقے کا گورنر بنا دیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ وہ صحابی کا کیا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے پورے علاقے کا بادشاہ بھی بنا دو تو بھی مجھے ایمان کے بدلے میں قابل قبول نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے اس بادشاہ نے کچھ دیگیں منگوائی اور اس میں تیل کڑکڑایا، گرم کیا، اور کسی ایک کو جو مسلم آرمی کا پرسن تھا، اس نے گرم گرم تیل میں ان کو ڈلوا دیا. ڈالتے سے ہی کہا جاتا ہے کہ ان کے، یعنی جیسے تیل میں ہوتا ہے نا، چیتھڑے اڑ گئے. اس منظر کو دیکھ کر عبداللہ بن حذافہ جو کہ وہ لیڈر تھے اس گروپ کے، ان کو رونا آ گیا، ان کے آنسو بہنے لگے. تو بادشاہ ہی سمجھا کہ اچھا اب یہ دیکھ کر ڈر گئے ہیں، شاید اب بات مان لیں گے. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ کیا تمہیں گوارا ہے، کیا تم میری آفر قبول کرتے ہو، منظور کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا کہ پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ یعنی وہ سمجھا کہ رونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں. کہا کہ میں تو رو کر دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی دفعہ مجھے زندگی ملے، اور ہر بار میں تیری راہ میں مارا جاؤں اور جب تم مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ کس وجہ سے تجھے مارا گیا، یہ تکلیف دی گئی، اور میں کہوں کہ اے اللہ تیری خاطر مجھے مارا گیا، تو سبحان اللہ، کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ اس نے ان کو اپنے قریب بلایا اور اٹھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سب کو آزاد کر دیا. یعنی یہ ایمان تھا، آپ دیکھیں کہ اس ایمان کے بدلے میں ان کو آفر دی گئی تھی اس علاقے کا گورنر بننے کی. لیکن آپ دیکھیں کہ جو جان لیتا ہے ایمان کی حقیقت، وہ سودا نہیں کرتا ایمان کا، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ دنیا کے چھوٹے موٹے فائدوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ نہیں دیتا. لیکن آج ہم کتنی آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اور اصل میں ایمان ہے کیا؟ یہ یقین، یقین کامل، جو آپ کی دل کا شرح صدر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سچ جاننا، بغیر دیکھے بھی اور دیکھ کر بھی، یعنی غیب پر بھی ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے ایمان میں اضافہ کرنا. جنت اور دوزخ ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ یہ غیب کی چیزیں ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ کے کاموں سے ہم بچ ہی نہیں سکتے جب تک ہمارا غیب پر ایمان نہ ہو کہ ہم دوزخ کو نہ جانتے ہوں. تو یہی تو ایمان ہے کہ برے کام سے رک جانا، یہ ایمان ہے. اچھے کاموں کو آگے بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کرنا، یہ ایمان ہے. تو ایمان جب آپ کے دل میں جاگزی ہوتا ہے تو وہ آپ کو حق گو بنا دیتا ہے، حق بات کہنے والا، حق بات قبول کرنے والا. آپ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں پھر حالات کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، یعنی سوسائٹی کے ساتھ، یا کنٹریز اگر جب جاتے ہیں بدلتے ہیں تو آپ کا لبادہ نہیں بدل جاتا، آپ ہر حال میں مومن ہی رہتے ہیں. آپ اپنی کنٹری میں مسلمان تھے، وہاں پر بھی مسلمان ہی رہیں گے، حلیہ نہیں بدلیں گے آپ اپنا. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ہے تو آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ بزنس میں آپ دھوکہ نہیں دیں، تو آپ دھوکہ نہیں دیں گے. آپ کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اسلامی شعار ہے وہ اپنائے جائیں اور اسی کو پروموٹ کیا جائے، آپ اس سے ہٹیں گے نہیں ایک قدم بھی. یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جیسے سب کر رہے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جائے ادھر کی، نہیں کہ اچھا کرسچنز نیو ایئر مناتے ہیں اور کرسمس مناتے ہیں، چلو کیا ہوا ان کا دیکھا دیکھیں ہم بھی منا لیں، کیونکہ ہم وہ کنٹری میں جو رہ رہے ہیں، وہ لوگ دیوالی مناتے ہم بھی دیوالی منا لیں. نہیں، مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا مسلمان. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، کہ دونوں کے جو ددیال والے تھے یا ان کی والدہ یا والد، انہوں نے اتنی سزائیں دی، اتنا ستایا ان کو، بلکہ چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دے دی جاتی تھی آگ کی، جس کی وجہ سے سانس گھٹنے لگتا تھا، سانس رکنے لگتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا، وہ ایمان سے پھرے نہیں. یعنی اتنی تکلیفیں دی جانے کے باوجود بھی وہ ایمان سے پھر نہیں سکے، الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے ایمان، جب ایک بار دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر کتنی بھی بڑی دھمکی ملے، کتنی بھی بڑی وارننگ ملے، کتنا بھی کچھ نقصان ہو جائے دنیا کا، پھر انسان کمپرومائز نہیں کرتا. تو ایمان کو اپنے ٹٹولیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم پڑھتے جو ہیں کہ رمضان کی جو حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو ایمان اور احتساب کی بات کی گئی کہ آپ احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے، کہاں تک پہنچا، کتنا بڑھا ہوا ہے، کتنا گھٹ رہا ہے. کہیں آپ دنیا کے معاملات کے ساتھ کمپرومائز تو نہیں کرتے چلے جا رہے اپنے ایمان کے ساتھ؟ تو ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی شے ہے. تو جادوگر اس بات کو جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. تو آپ دیکھیں ان کا عزم، ان کی استقامت، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے اصل میں. تو چھوٹے چھوٹے معاملے تھے، آپ میرے دیکھیں، کیونکہ یہ قرآن حیاتی، قرآن میری زندگی ہے، قرآن آپ کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. وَعِزَّتُ الْيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا، جب ان کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری، ہر معاملے میں اس بات کا ڈر اور خوف کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ ایمان آپ کو نقصان نہیں کروانے دے گا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے اور خیبر فتح ہوا، تو اس وقت یہود اور مسلمانوں کے درمیان یہ ٹائی ہوا تھا، یعنی یہ کانٹیکٹ ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے آفر دی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری زمینیں ہمارے پاس ہی رہنے دیجئے، اور ہم اس پر فصل گرو کریں گے اور آپ کو ہاف آف دیں گے. تو یہ کانٹیکٹ اس طرح سے سمجھے سائن ہو گیا تھا. اب جب یہ ہو گیا معاملہ اور پھر جب فصلیں آتی تھی تو رسول اکرم نے عبداللہ بن رواحہ کو اس کا امیر بنایا کہ عبداللہ بن رواحہ جائیں گے, وہ اندازہ لگائیں کہ فصلیں کتنی ہوئی ہیں اور ہاف آف لے کر آئیں گے. کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن رواحہ فصل لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے گئے تو یہود نے ان کو کچھ لالچ دینا چاہا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے, یعنی اسپیشل ایک الگ سے انہوں نے نکال کے رکھا تھا غلہ اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے, آپ ایسا کریں کہ بس یہ فصلوں کے بارے میں اتنا بتا دیں کہ ہمارے حصے میں زیادہ حصہ آئے, یعنی اس کی کوانٹیٹی کم بتا دیں آپ جا کر. اور جب آپ کوانٹیٹی کم بتائیں گے تو پھر ہم کو زیادہ حصہ مل جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا, دیکھیں او اللہ کے دشمنوں, تم مجھ سے یہ کام کرانا چاہتے ہو, دھوکہ دینا چاہتے ہو, اللہ کی مار تم پر, چاہے کچھ ہو جائے میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اور پھر آپ انہوں نے پورا صحیح اندازہ لگایا اور ہاف ہاف جو کرنا تھا مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے وہ اس طرح سے فیصلہ کر کے آئے. آپ دیکھیں آج کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی اسکول میں کسی کمپنی میں آپ یا تو کیشئر ہے یا سیلس میں آپ سیلس ڈپارٹمنٹ میں ہیں, آپ کمپنی کے لیے چیزیں خریدنی ہیں آپ کو, آپ کے پاس آپ کو میکینک کے پاس جانا ہے اور آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اللہ نہ کرے, مطلب جو ایسا ہو, کیونکہ یہاں پر یہی رول ہے کہ جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میکینک سے وہ لے کر آنا پڑتا ہے, آپ کو ایک ایسٹیمیشن لے کر آنا پڑتا ہے کہ کتنا پیسے لگے گا. یا پھر اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, کہتے کہ جب بل بنائے جاتے ہیں اور چیزیں خریدی جاتی ہیں کمپنیز کے لیے تو کہتے کہ بل بنا دو اتنے کا, یعنی 1000 ریال کا بل بنا دو, ہوتے 800 ریال ہی ہیں لیکن کمپنی سے پھر وہ 1000 ریال کا بل دے کر 1000 لیں گے اور دکاندار کو 50 ریال دے دیں گے اور خود 150 ریال رکھ لیں گے. اسی طرح سے گاڑی کا اسٹیمیشن اگر ہے 10000 ریال گاڑی بننے کے لیے لگ رہے ہیں تو اسٹیمیشن لیں گے 20000 ریال کا, تاکہ سامنے والے سے 20000 ریال مل جائے, تھوڑے بہت اس کو پکڑا دیے کسی کو جس نے بل بنا کر دیا ہے اور باقی زیادہ خود رکھ لیے. اسی طرح سے کمپنیز کی طرف سے چیزیں خریدنے جاتے ہیں, بل زیادہ کا بنواتے ہیں یا بتایا جاتا ہے, شو کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں خریدی گئیں لیکن وہ چیزیں خریدی نہیں جاتی, لیکن صرف بل میں شو ہوتی ہے, وہ پیسہ کہاں گیا آپ کی جیب میں. تو یہ ایمان اصل میں کیسے, یہ ایمان کمپرومائز کرواتا ہے, کیسے دھوکا دینے لگاتا ہے. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کے العلیم الخبیر السمیع البصیر ہونے پر یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ آپ نے کیا دھوکہ دیا. تو یہ ایمان دھوکے نہیں دلواتا ہے انسانوں کو, یہ ایمان آپ کو سٹریٹ فارورڈ بناتا ہے, یہ ایمان آپ کو حق بات کہنے والا بناتا ہے. چاہے کچھ ہو جائے لیکن آپ اس طرح سے دھوکہ دہی نہیں کریں گے, اس طرح سے آپ ہیر پھیر نہیں کریں گے. تو ایمان یہی تو ایمان ہے اصل میں, کہ کیوں عبداللہ بن رواحہ نے یہودیوں کو کہا کہ او اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی مار ہو, تم مجھ سے یہ کام کرانا چاہتے ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اتنا گیا گزرا ہوں, میرا یہ ایمان ہے. اور پھر جا کر پورا صحیح فیصلہ کیا اور آدھا آدھا غلہ کیا. تو ایسے مواقع بہت آئیں گے آپ کے سامنے, آپ کے ایمان کو آزمایا جائے گا. بعض اوقات جسمانی تکلیف مل سکتی ہے, یعنی فزیکلی آپ کو ٹارچر کیا جا سکتا ہے, بعض اوقات آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا سکتا ہے, بعض اوقات آپ کو پیسہ دے کر آزمایا جا سکتا ہے, بعض اوقات آپ کو نقصان کا اندیشہ بتا کر آزمایا جا سکتا ہے. تو ایمان کو تو آزمایا جائے گا. اور جو آنے والا یعنی جو فتنے ہیں یا جو آنے والا دور ہے, ہر پرانے دور سے ورسٹ ہوگا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ یعنی بے ایمانی بڑھتی چلی جائے گی. انسان صبح کو ایماندار ہوگا تو رات میں وہ بے ایمان ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا. اتنی بڑی بات کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ فتنے ایسے برسیں گے, اور سب سے زیادہ فتنے جو آزمائش آئے گی وہ ایمان پر آزمائش آئے گی. اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارا ایمان آزمایا جائے, اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے سامنے کبھی ایسے آپشنس آئیں. جیسے کہ صحیح حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے, اس میں شام کو آدمی مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا, اور صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا. وہ دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا. سوچیے, دین مطلب اپنا ایمان بیچ ڈالے گا. اور یہاں رسول اکرم نے واضح فرما دی کہ وہ دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا, اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. آج پوری دنیا میں کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا سارے لوگ کریں تو ہم بھی کیوں نہ کریں. سب نان مسلم ایسا کرتے ہیں, کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں یا ہیرا پھیری کرتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں. کہاں کہاں نہیں ہوتی ہے ہیرا پھیری، یعنی عقل حیران ہو جاتی ہے، اللہ رحم کرے کہ کہاں کہاں سے مال چرایا جاتا ہے، یا کہاں کہاں سے کٹوتی کی جاتی ہے، کہاں کہاں سے کمی کی جاتی ہے۔ اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پر تو بہت بڑے لیول پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، لیکن چند لوگ ایسے ہیں ضرور جو اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اصل میں ایمان جو دل میں اترا ہی نہیں تھا، یہ ایمان کی حقیقت کو جانا ہی نہیں انہوں نے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ ایمان آپ سے کبھی غلط کام نہیں کروائے گا، یہ ایمان آپ کو کبھی دھوکہ دینے پر نہیں اکسائے گا، یہ ایمان آپ سے کبھی غلط بل نہیں بنوائے گا کہ نہیں نہیں اتنے کا بل بنا دو حالانکہ بل ہوا اتنے کا ہی، نہیں ایسے نہیں کرے گا کبھی بھی ایمان۔ یہ ایمان آپ کو برے کام سے روکتا ہے، یہ ایمان آپ کو دھوکہ دینے سے روکتا ہے۔ جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ الحمدللہ آپ کے ہر نیکی میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ کمپرمائز نہیں کریں گے۔ سب سے بڑی بات ہے جیسے کہ جادوگروں نے کمپرمائز نہیں کیا، جب فرعون نے دھمکی بھی دی اتنی بڑی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، تو آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرے گا تو، زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی میں ہم کو سزا دے سکتا ہے، یہ ہمارا دنیا کا نقصان ہی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے دنیا کا نقصان گوارا کیا آخرت کے نقصان کے مقابلے میں ماشاءاللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، وہ دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ آج یہی تو ہو رہا ہے نا، دین ہی تو بیچ دیا لوگوں نے۔ آپ دیکھیں ٹی وی شوز پر کیسے بات کی جاتی ہے، میں نے صرف سنا یا اخباروں میں پڑھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، لیکن مسلمانوں کو بٹھایا جاتا ہے شوز میں اور مسلمان کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ ہاں اللہ کی کتاب میں یہ بات درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا یہ حکم کو ہٹا دینا چاہیے اللہ کی کتاب سے، یا کہاں ہے طلاق میں یہ ساری چیزیں، یا وراثت کا، مطلب ہر معاملے میں دخل اندازی دین کے معاملے میں، جو اللہ کی شریعت ہے اس کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ جو دل چاہا جس کو چاہا حلال کر لیا، جس کو چاہا حرام کر لیا۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی اس کے بارے میں کہ ایسے فتنے آئیں گے، اور فتنے کیا ہیں، جو ایمان ہی کو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ایمان پر، یعنی ایمان میں انسان کی کمی بیشی ہونے لگتی ہے پھر، اور انسان پھر ایمان کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کے حقیر مال کے بدلے میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زمانہ تیز رفتار ہو جائے گا، یعنی دنوں کا کام منٹوں میں ہوگا، اور ایسی ہو رہا ہے، آپ دیکھیں پہلے کپڑے ہم دھوتے تھے ہاتھ سے تو کتنی دیر لگتی تھی، اب تو مشین میں منٹوں میں دھل جاتے ہیں۔ آپ پہلے پیاز کاٹتے تھے آرام آرام سے، پیاز کاٹ رہے ہیں چھری سے، اب آپ اس میں ڈالتے ہیں جو پیاز کا آتا ہے کٹر، آپ نے ڈالا اس میں اور پیاز کو ڈالتے گئے، دباتے چلے گئے، فوراً پیاز کٹ جائے گی۔ تو جب گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہوگا، یعنی زمانہ تیز رفتاری سے گزرے گا، تو تم پر اندھیری رات کے سایوں کی طرح فتنے چھا جائیں گے۔ اور یہ فتنے کیا ہوں گے کہ انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہو جائے گا، یعنی ابھی تو اس کا ایمان بہت اچھا تھا، لیکن جیسے اس نے دنیا کی جو چیزیں دیکھی، اٹریکشن دیکھا، ٹیمپٹ ہوا دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے فائدے پر ریچھ گیا اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا، اپنے ایمان کو ایک طرف ڈال دیا اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے میں لگا رہ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اندھیری رات کے سایوں کی طرح پے در پے، یعنی ایک کے بعد فتنے برپا ہوں گے، وہ تم پر گائے کے چہروں کی طرح باہم ملتے جلتے ہوں گے، معلوم نہ ہوگا کہ کون سا فتنہ کن فتنوں میں سے ہے۔ فتنے گایوں کے ریوڑ کی طرح تم پر آئیں گے، اس میں اکثر لوگ ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں ان کے بارے میں پہلے سے علم ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو فتنوں کے بارے میں جاننا بھی چاہیے، کہ وہ فتنے جو ہمارے ایمان کے لیے آزمائش بنتے ہیں، جو ایمان کو ہمارے کمزور کر دیتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام فتنوں سے خبردار کیا تھا کہ انسان کا ایمان کس وجہ سے جائے گا، انسان کا ایمان کس وجہ سے ڈاماڈول ہوگا، انسان کا ایمان کیا دیکھ کر ٹیمپٹ ہوگا۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت دیکھ کر انسان کا ایمان ڈاماڈول ہوتا ہے، ڈگمگاتا ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں سوچنا ہے۔ آپ دیکھیں ابو جندل رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ تھی، جو حدیبیہ کا معاملہ تھا، صلح حدیبیہ، اس وقت ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آنا چاہے مسلمان تو ہم اس کو بھیجیں گے نہیں، ہجرت کر کے جو آنا چاہے گا تو، اور اگر جو مکہ سے آ جائے گا مدینہ تو اس کو آپ واپس نہیں بلا سکتے، ہم اس کو یہیں رکھ لیں گے۔ اتنی یعنی آپ دیکھیں ان کی دیرہ دلیری، ان کی دھاندلی تھی کہ اپنی مرضی کا ان لوگوں نے اس وقت وہ یعنی ٹریٹی کروائی تھی، کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ تو کہا جاتا کہ اسی دوران، ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا، صرف بات چیت طے ہوئی تھی، تو اسی دوران ابو جندل رضی اللہ عنہ آئے ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور بہت پریشان حال تھے، ان کے ہی فادر نے ان کو قید کر رکھا تھا ان کے اسلام لانے کے جرم میں، اور جو سہیل بن امر اس وقت وہاں بیٹھا ہوا بھی تھا معاہدہ لکھنے میں، تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ ابو جندل کو ہم لے کے جائیں گے ساتھ میں، اور ابو جندل نے کہا کہ اے مسلمانوں کیا مجھے اس حال میں چھوڑے جا رہے ہو، تم دیکھتے ہیں میرا کیا حال ہے، بیڑیوں میں پیر بندھے ہوئے ہیں اور زخموں سے لہو لہان ابو جندل، ان پر ظلم بھی کیا جاتا تھا، فزیکلی بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، تو کہا کہ کیا مجھے لے کر نہیں جاؤ گے، تم مجھے ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یعنی کیوں نہیں لے کے جائیں گے، لیکن اسی وقت کہا جاتا ہے کہ وہ ابو جندل کے جو فادر تھے اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک تھپڑ اتنا زور سے مارا کہ وہ گر پڑے نیچے، اور پھر کہا رسول اللہ سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو تو پھر یہ یعنی ابو ہی سے معاہدہ ہوگا، یہ ابو جندل آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اور رسول اکرم نے پھر کہا تھا ابو جندل رضی اللہ عنہ سے کہ واپس چلے جاؤ تم، اور وہ اتنا روتے ہوئے اور لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہتے کہ تم مجھے اس حال میں چھوڑے چلے جا رہے ہو، اے مسلمانوں میں تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں، لیکن ان کو وہیں چھوڑ دیا گیا، ان کو مکہ ہی میں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا کفار مکہ کے۔ تو یہ ایمان، تو یہ قربانی مانگتا ہے، یہ تقاضا ہے ایمان کا کہ آپ ایمان قبول کریں اور آپ پر آزمائشیں نہ آئیں، آپ کو آزمایا نہ جائے۔ تو بہرحال لیکن جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان ڈامڈول نہیں ہونے دیتا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کسی خاتون کے غلام تھے، اور وہ خاتون کہا جاتا ہے کہ بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کی مالک تھی، اور یہ لوہار تھے، اصل میں لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہے کی چیزیں بناتے تھے، ام انمار نام تھا ان کی مالکہ کا، اور بہت زیادہ ٹارچر کرنے والی خاتون تھی ایسا سمجھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان سے کام کرواتی تھی لیکن ان کو مزدوری نہیں دیتی تھی، پیسے نہیں دیتی تھی، اور بہت ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس قدر ان پر ظلم کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جلتا ہوا لوہا، جو گرم گرم لوہا ہے، وہ ان کی پیٹھ پہ رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کا گوشت پگھل کر یہاں تک کہ اسی کی چربی سے وہ لوہے کا ٹکڑا بجھ گیا۔ اور جب ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو گلے سے لگایا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نکل گئی کہنے کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے حیران ہو کر پوچھا، تو کہا کہ یہ جب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو ان کی مالکہ یا ان کے آس پاس کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جلتا ہوا کوئلہ یا لوہا رکھ دیا تھا پیٹھ پر، تو جب سے چربی جو پگھلی ہے اور گوشت جو نکلا ہے وہاں کا، اسکن جو نکلی ہے وہ بھر نہیں سکی تو وہاں گڑھا پڑ گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، آپ سوچیں کہ ایمان کے لیے کیسے آزمائے گئے وہ لوگ، ایمان کے لیے ان کو کیسے کیسے گزرنا پڑا، کن مراحل سے۔ اور آج ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ دے گا کہ صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، اور وہ دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ تو آج یہ دنیا کا حقیر مال ہی تو ہمیں پھر اپنے ایمان کا سودا کرواتا ہے نا، یہ دنیا کا حقیر مال، یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہے اور ہمیں ایمان کے ڈاماڈول ہونے کی طرف راغب کرتی ہے۔ تو اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور یہ ایمان بڑھے گا کس سے؟ نیک لوگوں کی صحبت، قرآن کی مجلسیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی احادیث کا مطالعہ، اور سب سے بڑھ کر ایمان اگر بڑھ سکتا ہے تو انہیں یہ پریکٹیکل تجربہ جو کئی لوگوں نے کیا ہے کہ صحابہ کی سیرت آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کا ایمان خود بخود بڑھے گا الحمدللہ۔ تو صحابہ کی سیرت پڑھنا سب سے بیسٹ وے ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، کہ صحابہ کے واقعات اور حالات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہوگا اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہوتی نا، ہم جب سے پیدا ہوئے، چونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اور ماؤں کی گود سے ہم کو اسلام مل گیا، تو ہم سمجھتے کہ بس ہم بیٹھے بٹھائے پکے مسلمان ہیں، بس جنت تو ہمارے لیے پکی ہو گئی، بک ہے ہمارے لیے جنت، ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ کہ ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ان لوگوں کو نہ آزمائیں جو سچے مومن ہیں، جو حقیقی مومن ہیں۔ تو ایمان اس قدر قیمتی شہر ہے جس کے لیے دنیا کی ساری دولت ٹھکرائی جا سکتی ہے، جیسے عبداللہ بن حذافہ سہمی نے ٹھکرائی، کتنی بڑی آفر ان کو دی گئی لیکن انہوں نے کہا کہ ایمان کے مقابلے میں مجھے کسی ملک کا بادشاہ بننا بھی گوارا نہیں، اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی مجھے دے دو تو مجھے نہیں چاہیے ایمان کے مقابلے میں، سبحان اللہ۔ اور خباب بن ارد کو آپ دیکھ لیں کہ جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایمان کے مقابلے میں انہوں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کیا جائے. اور بلال رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، سمیہ رضی اللہ عنہ جو عمار بن یاسر کی جو پوری فیملی تھی ان پر جو ظلم ستم کی انتہا کی گئی حد سے زیادہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو صرف زبان سے کہہ دینے سے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، صرف روزہ نماز کر لینا یہ ایمان نہیں ہے. اصل ایمان تو یہ ہے کہ جو معاملات ہیں آپ کے، ان معاملات میں آپ کا کیا حال ہے. آپ کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، آپ جھوٹ بول کر کاروبار تو نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کیا. کئی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ لوگوں سے پیسے جمع کرتے ہیں بزنس کے لیے کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے، اور پھر تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص فرار ہو گیا، بھاگ گیا سب کے پیسے لے کر. کتنی لوگوں کی محنت کی کمائی ہوتی ہے اس میں، یہ ایمان نہیں ہو سکتا. ایمان یہ کام کرنے ہی دے گا آپ کو. ایمان تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں کی چیز لوٹانے میں بلکہ مدد کرتا ہے، جو کسی معاملے میں آپ کو خیانت نہیں کرواتا آپ سے، بلکہ امانت داری کی آپ کو تاکید کرتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے. ایمان اور امانت کیا ہے اصل میں دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے. تو ایمان تو آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو سنوارتا ہے، آپ کو کمپرمائز نہیں کرنے دیتا، آپ کو دنیا کے فائدوں کے لیے دنیا کی طرف جھکنے نہیں دیتا. لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے احتساب کریں اپنا. اگر ہم جب تک احتساب نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. اور جیسے بخار گھٹتا بڑھتا ہے نا، آپ چیک کرتے ہیں اسے آلے سے بخار کو، جو ٹیمپریچر جس سے پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح سے ایمان کا بھی پیمانہ ہے، ایمان کا بھی لیول ہے ناپنے کا، جس سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کے سامنے ایسے کوئی معاملات آتے ہیں، چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ تقریبات ہوں، اسی وقت اپنے ایمان کو چیک کر لیں، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، آپ کتنا دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور کتنا ایمان کو پریفر کرتے ہیں. آپ کے نزدیک قیمتی کیا ہے؟ دنیا کی لذتیں جو تھوڑی دیر کی ہیں، دنیا کے معاملات جو تھوڑی دیر کے ہیں، یا آخرت کی کامیابی جہاں پر آپ کو صرف اور صرف آپ کا ایمان فائدہ دے گا. جتنا زیادہ آپ کا ایمان ہوگا اتنے ہی آپ کے درجات بلند ہوں گے کل قیامت کے دن، کیونکہ یہ ایمان نے آپ کو کیا کیا تھا کہ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے جھکنے نہیں دیا، کبھی کمپرمائز نہیں کرنے دیا. تو اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ایمان کا لیول کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث اس لیے لی جا رہی ہے تاکہ ہم آج محسوس کریں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو فتنے برس رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر سے جھانک کر پھر فرمایا، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں فتنوں کی جگہ تمہارے گھروں کے درمیان دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ بارش کے قطرے ہو، یہ بارش کے قطرے ہوتے ہیں. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ عنقریب میری امت میں فتنے ہوں گے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے باپ اور بھائی سے جدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان کو اس کے مصائب کی وجہ سے ایسے آر دلائی جائے گی جیسے زانیہ کو زنا کی وجہ سے آر دلائی جاتی ہے. یعنی بارش کے قطروں کی طرح فتنے برسیں گے، اور ایک دوسرے سے اتنی دشمنی پیدا ہو جائے گی یا جدا کر دیا جائے گا، اور الٹا ابھارا جائے گا دشمنی پر. اور آپ دیکھیں کہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں میں فتنے برستے دیکھ رہا ہوں، جو ایمان کی آزمائش کے ہوں گے، یعنی جس سے ایمان تمہارا آزمایا جائے گا. اور آج ویسے ہی ہے واقعی میں، کہ یہ ایمان ہی تو ہوتا ہے جو ہمیں تنہائی میں، مجلس میں، محفل میں، ہر جگہ برائی سے بچاتا ہے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی ہم فتنوں سے، اتنا ہی ہم برائیوں سے بچیں گے. تو بہرحال صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے لیے آپ کو اپنا دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے جیسے صحابہ نے کیا، کہ انہوں نے قربانیاں دی، جسمانی طور پر بھی قربانیاں دیں، ذہنی طور پر بھی، ہر طرح سے اپنے آرام اور آسائش کی بھی قربانی دی. تو ایمان ایسے نہیں بڑھ جاتا، ایمان کے لیے آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی کہ آپ کے ایمان کا لیول بڑھے، تاکہ آپ سچائی کے راستے پر چل سکیں. آپ کو سچوں کا ساتھ دینا پڑے گا، جھوٹ کا نہیں ساتھ دے سکتے آپ. آپ کو حق بات کہنی ہوگی. آپ کو بعض وقت اس راستے میں مشکلات بھی برداشت کرنی ہوگی، کہ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. اسلام کی راہ یا ایمان کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے اور پھولوں کے ہار پہنائے جائیں۔ نہیں، یہ راستہ تو دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتا ہے، اس میں بہت مشقت ہے، محنت ہے، اس میں قربانیاں ہیں، تکلیفیں اٹھانا ہے، صبر اور برداشت ہے، عزم اور استقامت ہے اس راستے میں۔ لیکن یہی چیز فائدہ دے گی کہ ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنے ایمان کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوں گے جتنا جس کا ایمان ہوگا۔ تو میں اور آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، پھر ہر معاملے میں دیکھیں کہ چاہے وہ حق بات کہنا ہو، چاہے وہ بہو کا معاملہ ہو، چاہے بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے سسرال کا ہو، چاہے میکے کا ہو، جو بھی معاملہ، تو آپ حق بات کریں گے، آپ حق بات سنیں گے، حق بات کہیں گے اور حق کے لیے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ ایمان ہوتا ہے جو انسان کو ہر برائی سے، شر سے، فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو کبھی اپنے اوپر جب اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی مشکلات آئے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی رزق کی کمی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو ہمیشہ وہ جادوگروں کے بارے میں سوچ لیں کہ وہ کیسے جادوگر تھے کہ جن کو اتنی بڑی دھمکی دی گئی کہ مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے ایمان پر کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کیا اور کہا تھا کہ ٹھیک ہے، فرعون سے کہا تھا کہ جو دینا ہے دے لیں سزا، کیا کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کا ہی تو نقصان کرے گا نا۔ تو یہ جو ہم نے پیچھے پڑھی حدیث میں کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں برستا ہوا دیکھ رہا ہوں، کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، اور دنیا کے حقیر مال کے لیے اپنا ایمان کا سودا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آج واقعی میں آپ دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں ہمارے، نہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز ہے، نہ ہمیں جائز ناجائز کا ہوش ہے، نہ ہمیں اور کوئی باتوں کا ہوش ہے۔ بس مسلمان پیدا ہوئے تھے تو ہم سمجھتے کہ بس یہی مسلمان ہونا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ نبھائیں گے نہیں، آپ کا ایمان نہیں بڑھے گا۔ تو یہ صحابہ کرام، انبیاء کرام، جن کی پوری زندگی اسی راہ میں گزر گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین تربیت کی صحابہ کی کہ پھر آگے صحابہ اس بات کو پہنچاتے رہے تابعین اور تبع تابعین تک، ہماری آج تک رہنمائی کی جا رہی ہے الحمدللہ یہ احادیث سے اور قرآن کی وجہ سے۔ تو اگر جب تک کہ ہم جانیں گے نہیں فتنوں کو کہ کیا فتنے ہیں جو ہمارے ایمان کو ڈاماڈول کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم بچ بھی نہیں سکتے اس کی وجہ سے۔ تو جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دین کا صحیح علم حاصل ہوگا تو ان فتنوں سے بھی بچ سکیں گے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر بھی کریں گے، اپنے ایمان کے گھٹنے سے فکر مند بھی ہوں گے۔ لیکن اگر علم ہی نہیں ہوگا، جانیں گے ہی نہیں، احادیث کا مطالعہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم بچ بھی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ علم کی مجلسیں تلاش کریں، صحابہ اکرام کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کریں، قرآن کو اپنا دن رات کا ساتھی بنا لیں، یعنی بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے پاس قرآن ہی ہو، یا تو اسی کو اس کو پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، یا اس کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں اس کی آیت پر، یا اس کو دوسروں کو پڑھا رہے ہوں، چاہے تجوید کی تجوید ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کا ساتھ، رسول اکرم کی اطاعت اور فرمانبرداری، آپ کی حدیث کا مطالعہ، اور سب سے بڑھ کر صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ، یہ ہم کو ایمان میں بہت آگے بڑھا سکتا ہے، ہمارے ایمان کے لیول کو بہت آگے بڑھا سکتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ابھی تو آج کل دنیا میں کتنی سہولت ہو گئی ہے کہ صحابہ سیریز، اگر آپ کورس نہیں کرنا چاہتے، آپ ایز اے لسنر جوائن کر لیجیے۔ حدیث صحیح بخاری جو کہ کتاب الفتن ہے، یا اور بھی بہت سارے حدیث ہیں جس میں فتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، آپ اس کو جوائن کر لیں، آن لائن سنتے رہیں جو بھی موقع ملا، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں۔ آپ دیکھیں جیسے رمضان میں کیسے ایمان بڑھ جاتا ہے ہمارا، آپ دیکھو گا لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے جو بیکار کے کام ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں صرف ایک مہینے تک تو مومن نہیں رہنا ہے نا، ہم کو تو پورے 12 مہینے 24/7 ہم کو مومن رہنا ہے۔ اب ہم کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو نیک لوگوں کی صحبت، اچھی مجلسیں، قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، رسول اکرم کی احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور صحابہ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہوگا، سننا ہوگا، چاہے تو لیکچرز سنیں اور اس کے نوٹس بنائیں، چاہے تو کورس کریں کورس کی صورت میں، کیونکہ اور زیادہ اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے کام، الحمدللہ ایگزام بھی دیتے ہیں آپ تو بات ذہن نشین ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال جو آپ کو کرنا ہے، آپ اس سلسلے میں ضرور کوشش اور جدوجہد کریں کہ اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں، تاکہ کبھی زندگی میں ایسے معاملات آئے بھی اور دنیا آپ کو ٹیمپٹ کر بھی رہی ہو، آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو کشش میں، تو آپ اس وقت ڈاماڈول نہ ہو اور آپ اپنے دین پر ثابت قدم رہیں، عزم اور استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور اس میں کوئی کمپرومائز گوارا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.